بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، اس عظيم كتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: باب من اطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. اس چیز کا بیان کہ جس نے علماء اور امراء کی اطاعت اللہ تعالی کی تحریم کردہ چیز کو حلال کرنے میں اور حلال کردہ چیز کو حرام کرنے میں اطاعت کی ہے، تو اس نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب کا درجہ دے دیا. آج کی نشست میں ایک سنگین مسئلہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، اور جس کی وجہ سے آج امت میں افراتفری کا عالم جو ہے وہ اتنی شدت اختیار کر چکا ہے کہ آج امت میں اختلاف، تفرقہ، دشمنی پیدا ہو چکی ہے. ہر انسان کے منہ سے یہی بات سننے کو آتی ہے کہ میرے عالم نے کہہ دیا تو کافی ہے، میرے امام نے کہہ دیا تو وہ کافی ہے، دین وہی ہے جو میرے امام کے منہ سے نکلتا ہے، میرے دین کو سمجھے اپنے امام سے ہے اور وہی حق ہے جو امام کے منہ سے نکلتا ہے. اگر آپ لوگوں کے علماء ہیں تو ہمارے بھی علماء ہیں، آپ لوگوں کے پاس مرد ہیں تو ہمارے پاس بھی مرد ہیں، آپ اپنے علماء کی بات کریں ہم اپنے علماء کی بات کرتے ہیں، آپ اپنے علماء کی اطاعت کریں ہم اپنے علماء کی اطاعت کرتے ہیں. بات اتنی آسان نہیں ہے جتنی یہ لوگ اپنے منہ سے کہتے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے، یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے علماء بھی ہیں ہمارے علماء بھی ہیں، لیکن کیا عالم کی ہر بات سچ ہوتی ہے؟ کیا عالم معصوم ہے؟ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے؟ اگر آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امامت کا درجہ تب حاصل کرتا ہے جب وہ معصوم ہو جاتا ہے گناہوں سے، تو آپ کا یہ بالکل باطل و غلط عقیدہ ہے. امام ایسی شخصیت کا نام نہیں ہے جو معصوم ہو، یاد رکھیں، معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، عصمت صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کر دیا ہے اپنے فضل و کرم سے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں، کیونکہ جو وہ فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. لیکن کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہیں جن کی ہر بات یقینی بات اور سچ ہو؟ ضروری نہیں ہے، سچ ہو سکتی ہے، تو لیکن ہمارے پاس پھر پیمانہ کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کا عالم سچا ہے ہمارا عالم سچا ہے؟ جی بارک اللہ فیک. بھائی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ صحابہ کرام ہیں. کیا خیال ہے بھائی، کے جواب درست ہے نہیں درست؟ بھائی کیا بتانا چاہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. آپ کے علماء اور ہمارے علماء کیا بیان کرتے ہیں؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بنیاد بھی یہی، ہمارے علماء کی بنیاد بھی یہی. لیکن پھر اختلاف کیوں ہے جب قرآن مجید ایک ہے اور نبی بھی ایک ہے اور ہمارا معبود بھی ایک ہے، تو ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے کہ نہیں؟ پھر ہم کیوں دور ہیں؟ یہ اختلاف کیوں موجود ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بارک اللہ فیک. سمجھ میں اختلاف ہے. ہم لوگوں کی سمجھ ایک جیسی نہیں ہے. ہم لوگوں کی سمجھ کیسے ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ کیا اس کا کوئی طریقہ ہے کہ نہیں؟ کوئی ذریعہ ہے کہ نہیں؟ کیا طریقہ ہے؟ بارک اللہ فیک. صحابہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہنا تو آسان ہے، دلیل تو بتائیں نا ذرا. بارک اللہ فیک. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما انا علیہ واصحابی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کون ہے؟ ہم انا ما انا علیہ واصحابی. یہ وہ فرقہ ہے جس پر، کس چیز پہ چلیں گے؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. جن کی زندگی کیسے بسر ہوگی؟ انا ما انا علیہ واصحابی. جو قرآن ہے کیسے سمجھیں گے؟ علم انا علیہ واصحابی. علم انا علیہ نمبر ایک، واصحابی نمبر دو. دو چیزیں ہیں اس جملے میں. علم انا علیہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. اور جو 72 فرقے جہنم میں جا رہے ہیں وہ کس چیز پر ہیں؟ قرآن سنت کی بات سب کرتے ہیں. یاد رکھیں، امت میں جتنے بھی گروہ ہیں، خوارج سے لے کے قادیانیوں تک، پرویزیوں تک، جن میں رافضی بھی شامل ہیں، جن میں صوفی بھی شامل ہیں، جن میں بریلوی دیوبندی بھی شامل ہیں، جن میں الحدیث بھی شامل ہیں، سارے کے سارے کیا کہتے ہیں؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل ان کی بنیاد دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، سب یہی کہتے ہیں. اور یہی برابر ہے ما انا علیہ. آپ اصل کس چیز پہ تھے؟ وہ قرآن اور حدیث پہ تھے. لیکن جو ایک گروہ ان سارے گروہوں سے بہتر ہے، ایک گروہ کامیاب ہونے والا گروہ، وہ صرف قرآن حدیث پہ نہیں ہوگا، وہ قرآن حدیث کو صحیح سمجھنے والا ہوگا. اور صحیح سمجھ کا پیمانہ کیا ہے؟ وہ اصحابی اور میرے صحابہ. صحابہ کرام نے براہ راست قرآن و حدیث کو سمجھا ہے. آج کوئی بھی مائی کلال نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا بغیر صحابہ کی سمجھ کے. صحابہ کی سمجھ میرے لیے ضروری نہیں ہے. میرے پاس عقل ہے، میرے پاس منطق ہے، میرے پاس اچھی سوچ ہے، میرے پاس اچھے لوگ ہیں، میرے پاس مال و دولت ہے، میں علم خرید سکتا ہوں، میں علماء خرید سکتا ہوں، مجھے صحابہ کرام کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس کشف ہے، ذوق ہے، مجھے صحابہ کرام کے راستے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ لوگ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں، یہ لوگ ان 72 میں سے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے. بارک اللہ فیک. بھائی فرماتے ہیں کہ ایک بھی حدیث بغیر صحابہ کے مل نہیں سکتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے راوی تو ضرور ہیں. 72 فرقے والے بھی کہتے ہیں کہ صحابہ راوی ہیں سوائے رافضیوں کے. رافضیوں کے نزدیک یعنی ان کے دل اتنی کالے ہو چکے ہیں، پتھر ہو چکے ہیں، کہ ان کے نزدیک سب سے برے لوگ صحابہ ہیں، نعوذ باللہ. ابن ابی العز حنفی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں شرح عقیدہ طحاویہ میں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں. فرماتے ہیں کہ یہودیوں سے سوال کیا گیا کہ تمہارے نبی کے بعد سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ یہودی نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہیں، ہمارے نبی کے صحابہ ہیں. عیسائی سے سوال کیا گیا کہ تمہارے نبی کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے اچھے لوگ کون ہیں تمہاری امت میں؟ عیسائی نے جواب دیا سیدنا عیسیٰ کے صحابہ ہیں. رافضیوں سے سوال کیا گیا کہ تمہارے نبی کے بعد سب سے برے لوگ کون ہیں دنیا میں، امت میں؟ رافضیوں نے جواب دیا نبی کے صحابہ ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. ان لوگوں کے علاوہ جتنے بھی امت میں لوگ ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے قدر و قیمت بھی ہماری امت میں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کے اتباع بھی کرتے ہیں، لیکن دعویٰ کرتے ہیں جو لوگ صحابہ کرام کے راستے کو اپناتے ہیں وہی حق پر ہیں اور وہی اپنے اس دعوے کو سچا ثابت کرتے ہیں، ورنہ زبان کا قول اور دل میں جو نیت ہے اور عمل میں فرق ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ زبان کا قول اور عمل میں فرق ہو تو کیا کہتے ہیں؟ نفاق. بارک اللہ فیک. کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور نکلتا ہے اور عمل وہی ہوتا ہے جو دل میں ہو. یاد رکھیں، جو آپ پسند کرتے ہیں نا اپنے دل سے آپ وہی کرتے ہیں. زبان سے جو کچھ بھی کرتے رہیں، آپ زبان سے آپ جو بھی کہتے رہیں آپ کہتے رہیں، لیکن اب کریں گے وہ جس پر آپ کو یقین ہے، جس پر آپ کو دل اطمینان ہے. تو جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو لوگ عمل کرتے ہیں. درس کی طرف واپس آتے ہیں. شیخ صاحب نے ایک بڑے پیارے اثر سے اس باب سے آغاز کیا ہے، اس بڑے پیارے اثر سے آغاز کیا. دیکھیں، فرماتے ہیں قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء عن قریب، اللہ تعالیٰ کا عذاب تم لوگوں پر نازل ہونے والا ہے. کس شکل میں؟ پتھروں کی بارش کی شکل میں. اقول، میں تم لوگوں سے یہ کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتقولون، قال ابو بکر عمر، اور تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابو بکر عمر نے کہا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کریں، حبر هذه الامه، عالم صحابی، فقیہ صحابی، جن کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللهم علمه التأویل، اللہ تعالیٰ سیدنا عبداللہ بن عباس کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما، قرآن مجید کی سمجھ کا علم عطا فرما. یہ عظیم صحابی فرماتے ہیں. ایک قصہ ہے، میں قصہ پہلے بیان کروں پھر میں بتاتا ہوں کہ کیا ہو. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عباس بیٹھے ہیں اور ایک مسئلہ، ایک سوال کسی نے پوچھا، حج کی تین قسمیں ہیں، سب سے اچھا حج کون سا ہے؟ تین قسمیں کون سی ہیں؟ حج تمتع ہے، حج قران ہے، حج افراد ہے. تمتع کا مطلب ہے حج کے مہینے میں عمرہ اور حج کی دونوں کی نیت کرنا، پہلے عمرہ کرنا اور پھر حج کرنا. قران کا مطلب ہے کہ حج کے مہینوں میں حج اور عمرے دونوں کی نیت کرنا اور احرام نہیں اتارنا عمرے کے بعد جب تک حج مکمل نہیں ہوتا. تمتع میں حج احرام اتار دیتے ہیں آپ. اور افراد کا معنی ہے کہ حج کے مہینے میں حج کی نیت کرنا، صرف عمرے کی نیت نہ کرنا اور صرف حج کرنا. تو سوال یہ ہوا کہ سب سے اچھا حج کون سا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا نظریہ یہ تھا کہ افراد اچھا ہے ان کے زمانے میں، کہ افراد کرنا چاہیے. علی الاطلاق کو اچھے نہیں سمجھتے تھے. اس کے پیچھے ایک راز ہے. راز یہ ہے اس فتوے کے پیچھے کہ ان کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، لوگ کہ ایک ہی سفر کرتے تھے، حج عمرہ کر کے واپس آ جاتے تھے. اور وہ یہ فرماتے تھے کہ تم لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک سفر کی بجائے دو سفر کریں، ایک سفر عمرے کے لیے کریں اور دوسرا سفر حج کے لیے کریں. اللہ تعالی نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، مال بھی ہے دولت بھی ہے، اب وہ وقت نہیں رہا جو پہلے تھا، پہلے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، سفر نہیں کر سکتے تھے، امن و امان کا خاتمہ تھا، ڈر تھا، پریشانیاں تھیں، اب سب الحمدللہ ختم ہو چکی ہیں، امن و امان بھی ہے، پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو کنجوسی کیوں کرتے ہو؟ سفر جانتے ہیں، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متفق علیہ حدیث میں، السفر قطعت من عذاب، اور جو بھی تکلیف آپ کو پہنچتی ہے سفر میں، اگر آپ حج عمرے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں اعمال صالح لکھا جا رہے ہیں، تو آپ کیوں اپنے آپ کو اس خیر سے محروم کرتے ہو؟ تو دونوں کیا فرماتے کہ حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، تو الگ الگ سفر کیا کرو، یہ بہتر ہے. جی ہاں جی ہاں، ان کے زمانے کو ایک وجہ تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے. تو یہ مسئلہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان کو سنایا کہ سیدنا ابو بکر سیدنا عمر کا قول آپ لوگ جو بیان کر رہے ہو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. انہوں نے حدیث بیان کر دی، مشہور روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج صحیح مسلم میں، صفت حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں لمبی حدیث ہے. اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ جب نکلے تھے حج کے لیے، بعض کی نیت افراد کی تھی، بعض کی نیت قران کی تھی، اور تمتع کی نیت نہیں تھی. تو تمتع کی نیت کب شروع ہوئی؟ جب مکہ میں پہنچے. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جو اپنے ساتھ جانور نہیں لے کے آئے تو وہ اپنے حج کی نیت کو تبدیل کر کے عمر میں بدل دیں اور پھر اس کے بعد حج کر لیں، یعنی افراد والے کیا کریں؟ تمتع کریں، اور جو قران والے ہیں وہ قران میں رہیں. تو اس سے معلوم ہوا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تمتع بہتر ہے تو میں کبھی بھی اپنے ساتھ جانور نہ لے کے آتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے جو جانور لے کے آئے وہ قران پورا کرے اپنا، اور جو جانور نہیں لے کے آئے جو افراد والے وہ تمتع کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کرنا یہ دلیل نہیں کہ تمتع بہتر ہے. بہتر ہے، اس لیے سب سے بہتر حج کون سا ہے؟ افضل تمتع ہے. ٹھیک. سیدنا عبداللہ بن عباس نے جب یہ قول بیان کیا ہے تو وہ لوگ جو بیٹھے تھے تابعین، انہوں نے کہا لیکن سیدنا ابو بکر کا قول تو یوں ہے، سیدنا عمر کا فرمان تو یوں ہے. یہاں پر غصہ آیا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو، وہ فرمایا غصے میں آ کے، اقول لکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء. تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ اگرچہ فرمان سیدنا ابو بکر صدیق کا کیوں نہ ہو، عمر فاروق کا کیوں نہ، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے فرمان سراخوں پہ ہے، لیکن جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو پھر کسی کی نہیں چلتی، چاہے بولنے والا کہنے والا. افضل هذه الامه بعد نبيها رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل امہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے، اگرچہ وہ کیوں نہ ہو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان آ جائے تو وہ بھی سر جھکا دیتے تھے، آج تمہارا سر کیوں نہیں جھکتا؟ ان کے زمانے ایک وجہ تھی انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ افراد تمتع سے بہتر ہے، ان کا ایک فتویٰ تھا. انہوں نے دیکھا کہ لوگ کنجوسی کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلانا چاہتے تھے. لیکن میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم لوگوں نے یہ سمجھا اور یہ کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے؟ یہ ابو بکر عمر کا قول بھی تو ہے. مومن کے ایمان کے یہ تقاضا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو جائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے فرمان کو لے لیں، اگرچہ وہ عظیم صحابہ کیوں نہ ہو. آج ہم یہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے امام کا تو یہ فتویٰ ہے. آپ کا امام سیدنا ابو بکر صدیق سے زیادہ بہتر ہے، عمر فاروق سے زیادہ افضل ہو گیا ہے رضی اللہ تعالی عنہم، کہتے ہوئے شرم نہیں آتی. اگر سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ عن قریب تم لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرنے والے ہیں، اگر ابو بکر اور عمر کے قول کو اپنائیں گے اور حدیث کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کے امام کا کیا حال ہے اور آپ کا کیا حال ہونے والا ہے؟ آپ کا امام تو بری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے، اسی کو تم بھی اپنانا میں بھی اپناؤں گا. اگر امام ابو حنیفہ کے سامنے رحمۃ اللہ علیہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دی جائے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان لوگوں میں ہرگز نہ ہوں گے جو کہیں گے قال فلان وقال فلان. کیا فرمائیں گے؟ آمنا وصدقنا. یہ ہمارا ایمان ہے، چاہے تم لوگ جیسے بھی سمجھو اپنے امام کے قول کر کے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام سفیان ثوری، امام اوزاعی اور دیگر محدثین، دیگر علماء، جب ان کے سامنے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں آمنا وصدقنا. تو ان سے غلطی کیسے ہوئی؟ میں نے یہ کہا کہ درس کے شروع میں کہ وہ معصوم نہیں ہے. غلطی کب ہوتی ہے؟ جب ان کو حدیث ملتی نہیں ہے، جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آتا نہیں ہے، یا آتا ہے تو ان کو شک ہوتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، کیونکہ اس کے راوی جو ہیں بیچ میں بعض راوی جھوٹے ہیں یا کذاب ہے یا ضعیف ہے، ان کا حافظہ کمزور ہے. کسی بنیاد پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو چھوڑتے ہیں، جان بوجھ کر کبھی نہیں چھوڑتے. اور یہی علامت ہے اہل سنت کے علماء کی اور اہل بدع کے علماء کی. پھر میں نے یہ بھی درس کے آغاز میں کہا ہے علماء علیہ و اصحابی، تو اصحابی کی بات تو آ رہی ہے. اے اصحابی کی بات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے تب کسی صحابی کا قول قابل حجت نہیں ہوتا. اسے صحابہ کرام کا قول یا عمل کب قابل حجت ہوتا ہے؟ دو شرطوں کے ساتھ. کسی کو یاد ہے پہلی شرط؟ دوسری شرط؟ جی پہلی شرط نہیں، صحابہ کرام کا قول اور عمل کب قابل حجت ہوتا ہے اور کب نہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ نص کی مخالفت نہ ہو. دوسری؟ بارک اللہ فیک، کسی دوسرے صحابی نے ان کی مخالفت نہ کی ہو. اگر یہ دو شرطیں ہیں تو صحابی کا قول قابل حجت ہوتا ہے، اگر نہیں ایک شرط بھی نہیں ہے تو قابل حجت نہیں ہے، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے. اس اثر میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، سیدنا عبداللہ بن عباس اللہ عنہما کی فضیلت اور ان کی سمجھ کی دقت کا بیان، کتنے عظیم اور سمجھدار صحابی ہیں. نمبر دو، کسی کے رائے یا کسی کے فتوے یا کسی کے قول کو نہیں اپنایا جاتا جب وہ قول یا رائے یا فتوہ قرآن اور سنت کی مخالف ہو، چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو. نمبر تین، اللہ تعالی کے لیے غصہ کرنا جائز ہے. ویسے تو غصہ کرنا درست ہے کیا؟ آپ وسلم ایک شخص کو نصیحت کرتے ہیں، ایک شخص آتے ہیں اوسنی یا رسول اللہ، مجھے نصیحت کیجئے، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا تغضب، فردد مرارا فقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب. ایک ہی نصیحت، ایک ہی وصیت کی ہے. اس شخص نے کہا مجھے وصیت نصیحت کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غصہ نہ کرو. پھر فرمایا کوئی اور نصیحت، غصہ نہ کرو. اچھا کوئی اور نصیحت، غصہ نہ کرو. وہ بار بار یہی عرض کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وہ یہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ غصہ کرنا جائز ہے، قید ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ کرنا جائز ہے. اسے بعضوں کا جب ہمارے علماء غصے میں آ جاتے ہیں تو انہیں معذور سمجھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی مومن، واللہ دل پھٹنے کو آتے بعضوں کا. شیخ بن جبرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حج پہ تھا، عرفات کے دن عرفات کے میدان میں جبل الرحمہ کے قریب وہاں پر کھڑے ہیں، قبلے کی طرف رخ ہے، دعا کے وقت دعا مانگ رہے ہیں، ہاتھ کھڑے کیے دعا مانگ رہے ہیں. میرے قریب ایک بزرگ آیا، عجمی تھا، شاید انڈیا پاکستان سے تھا، ضعیف اور کمزور، ایسے لرزتے ہوئے ہاتھ دونوں اٹھائے ہیں، ایسے ہاتھ لرز رہے ہیں اور دعا مانگنا شروع کی. کہتا مجھے اس پر بہت نرمی آئی. اگر جو خود بھی بزرگ ہیں, بزرگ تھے رحمت اللہ علیہ, ابھی ہاں قریبوں کی وفات ہوئی ہے, جب ہاتھ اٹھائے تو اس شخص نے کہا اے غوث میری مدد فرما. اس عظیم دن میں, عرفات کے دن میں, جہاں پر سارے کے سارے لوگ سر جھکا کر اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں, رب کو پکارتے ہیں, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے سامنے ٹوٹ کر دعا مانگتے ہیں, وہ شخص کہتا ہے اے غوث میری مدد فرما. جیسا فرماتے ہیں میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی, اور میں نے اسے کہا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو, اس دن کا تو لحاظ کرو, جانتے ہو کس دن میں تم کھڑے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے, یہ کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں کما یلیق بجلال سبحانہ و تعالی, اور فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اے میرے فرشتوں میرے بندے دیکھو ان کے بال بکھرے ہوئے, ان کے چہرے گرد آلود ہیں, یہ اپنے گھر کو چھوڑ کے آئے ہیں, اپنے پیاروں کو چھوڑ کے آئے ہیں, کس لیے آئے ہیں؟ فرشتے کہتے اللہ تعالیٰ تیرے رضا کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہنا میں نے سب کو بخش دیا. لا الہ الا اللہ, اس عظیم دن میں مسنون دعا انبیاء کی کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین, لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. یہ مسنون دعا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر, اللہ تعالیٰ کو پکارنا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. اس عظیم دن میں بھی ایسے لوگ آتے ہیں, کیا غصہ نہیں آتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ کرنا جائز ہے. اور یہاں پر صدر عبداللہ بن عباس نے کیسے الفاظ استعمال کیے کہ آسمان سے پتھر برسنے والے ہیں تم لوگوں پر. ارے تعجب کی بات ہے, اگر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما عظیم صحابہ کی بات مان لی جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا جائے تو صحابی گواہی دے رہے ہیں کہ ان قریب تم پر آسمان سے پتھر کی بارش برسنے والی ہے. آج امت میں جو عذاب ہے وہ پتھروں کی بارش سے بھی بدتر ہے. جانتے ہیں بھئی پتھر کی بارش آتے بندہ مر جاتا ہے نا, اور مرنے سے اس کے گناہ رک جاتے ہیں کہ نہیں؟ آج امت میں جو انتشار ہے, جو شرک و بدعات پھیلی ہوئی ہیں, ان کی زندگی جتنی بڑھتی جا رہی ہے اتنے ان کے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں. نافرمان جتنا زیادہ سانس لے رہے ہیں اتنے ان کے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں. نمبر چار, اگر سادات اولیاء, اولیاؤں کے سردار رضی اللہ عنہم کے قول کو نہیں لیا جاتا جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت میں ہو, تو ان کے بعد کسی اور قول کو بھی نہیں لیا جا سکتا من باب اولا. نمبر پانچ, جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑا ہے, وہ کسی اور کے قول کو یا کسی اور کی سمجھ کو یا کسی اور وجہ سے, کلام سے, کشف سے, وجہ سے, کسی بھی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے, اس اسی چیز کو مقدم کیا ہے, تو اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے اور اپنے سر پر مصیبتوں کو ڈال دیا ہے. نمبر چھ, سیدنا بکر عمر کی فضیلت کا بیان. فضیلت ہے؟ جی ہاں فضیلت ہے. یہ سادات اولیاء ہیں, صحابہ کرام کے بھی سردار ہیں. نمبر سات, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس چیز پر حریص تھے تاکید کے ساتھ کہ جب بھی کوئی غلطی ہو اس کا جواب فوراً دیتے تھے, خاموش اختیار نہیں کرتے تھے. اس لیے جب بھی کوئی غلط عقیدہ آپ کے سامنے بیان ہو, جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, خاص طور پہ عقائد سے متعلق, تو آپ حکمت کے ساتھ اس کا جواب دیں, خاموش اختیار نہ کریں. نمبر آٹھ, نہیں عن المنکر دعوت اور تبلیغ کی بنیاد ہے, کبھی دعوت اور تبلیغ سے جدا نہیں ہو سکتی. یعنی عن المنکر ہے کہ نہیں؟ یہ اچھائی کی طرف تو سب لوگ بلاتے ہیں نا, اس میں کیا کمال ہے آپ کو؟ بھائی نماز پڑھو, روزے رکھو, صدقات و خیرات والدین کی فرما بردار بنو, اچھی بات ہے, لیکن اصل بنیاد یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرو یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یوں نہ کہو, یوں کہو, یوں نہ کرو, یوں کرو. نمبر نو, تبلیغ جماعت کا رد, جو امر معروف تو کرتے ہیں کہ نہیں عن منکر اپنی دعوت میں شامل نہیں کرتے, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بھئی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, لوگ ہماری بات نہیں سنتے, تو حکمت عملی یہ ہے دعوت میں کہ بس امر بالمعروف کرتے رہو، اچھائی کی طرف بلاتے رہو، لیکن لوگوں کو برائی سے نہ روکو. آپ سے عبداللہ بن عباس سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، آپ صحابہ کرام سے زیادہ بہتر دعوت دینے والے ہیں، آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر دعوت دینے والے ہیں، آپ حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور صحابہ کرام سے زیادہ سمجھنے والے ہیں. حکمت کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیں، جس نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو جدا کیا، الگ الگ کیا، وہ کبھی بھی دعوت کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی دعوت ناقص ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے قیامت کے دن. جانتے ہیں کیوں؟ یعنی ایک مجمع میں آپ کے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، یا آپ کی دعوت میں دس سال زندگی میں لاکھوں لوگوں کو آپ نے دعوت دی ہے. لوگ قبر پرستی کرتے ہیں، لوگ باطل عقائد کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، لوگ بدعات اور خرافات کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال، آپ کی دعوت میں آپ کے سامنے دس سالہ زندگی میں آپ کے سامنے لاکھوں لوگ آئے جو قبر کا طواف کرتے ہیں اور غیر اللہ کو پکارتے ہیں. آپ مسجد میں لوگوں کو بلاتے ہیں، آؤ مسجد میں بیان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کریں گے، آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. گشت کرتے ہیں، اب لوگوں کی باتیں ان لوگوں نے بھی سنی ہے جو باطل عقائد رکھتے ہیں، جو قبر پرستی کرتے ہیں. مسجد میں آئے، آپ نے امر معروف شروع کر دیا اور بڑا پیارا لیکچر دیا، بڑا پیارا موعظہ کیا والدین کی فرما برداری کے متعلق، یا نماز کے متعلق، یا صدقات خیرات کے متعلق. لوگ خوش ہوئے، آپ کے لیے دعا کیے، آپ نے درس کے بعد نام لکھوانا شروع کیے، وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے. پھر آپ کو موقع نہ ملا کہ آپ اس جگہ پہ جائیں اور لوگوں کو موقع نہ ملا آپ کے بات سنیں، اور اسی باطل عقیدہ پر وہ مر گئے. ان کو ایک چانس ملا تھا کہ وہ آپ کی بات سنے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کے، اور آپ نے ایک مرتبہ بھی اپنی اس آدھے گھنٹے کی بات میں ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا، ایک مرتبہ بھی نہیں بیان کیا کہ شرک ہوتا کیا ہے، اور مشرک کیسے ہوتے ہیں، اور کلمہ گو مشرک ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور شرک کی سزا کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں، شرک کا معنی کیا ہے؟ بتوں کی عبادت شرک ہوتی ہے، بس یہ جوان یہ سمجھتے ہیں. غیر اللہ کی عبادت شرک ہے وہ نہیں جانتے، غیر اللہ میں انبیاء اولیاء شامل ہیں یہ وہ نہیں جانتے. جب وہ نہیں جانتے، جاہل ہیں، تو کون سمجھائے گا؟ اگر دعوت تبلیغ کرنے والے نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا ان کو؟ آپ کو دوبارہ موقع نہ ملا، آپ بھی مر گئے، اس کو آپ کو دوبارہ موقع بولنے کا نہ ملا، مر گئے، اور اس کو دوبارہ موقع سننے کا نہ ملا، وہ بھی مر گئے. اب اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں کا سامنا ہے. کیا وہ شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص نے دعوت تبلیغ کا کام کیا، مجھے ایک مرتبہ اس نے نصیحت نہیں کی، اس کی بات میں نے سنی؟ کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ کہہ سکتا ہے. آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حکمت یہی تھی کہ میں ہمیں شرک کا ذکر نہ کرتا. دس سال دعوت تبلیغ میں تم نے گزارے ہیں، ایک مرتبہ بھی حکمت کی بات نہیں. جو کب تھی حکمت کی بات؟ وہ تعجب کی بات ہے میرے بھائیوں. ان کے بعض علماء بڑے بڑے دروس کرواتے ہیں، اور ان دروس میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، بعض اوقات ہزاروں کا نہیں. بریلوی بھی ان کے شامل ہوتے ہیں، بلکہ ایک مرتبہ ڈاکٹر طارق جمیل صاحب ایک 11 جماعتوں کی سرداری کرتے ہوئے، قائد بنتے ہوئے، ایک جگہ پر گئے، اور وہاں پر پھر تقریب ہوئی. اس تقریب میں بریلوی بھی شامل ہیں، تبلیغ جماعت والے بھی شامل ہیں. والا وہ کیسٹ موجود ہے، آپ سن لیں. بریلوی کہتے ہیں، ان کا اسپوکس مین کہتا ہے، ان کا عالم کہتا ہے کہ اگر یہی دعوت ہے تبلیغ جماعت والوں کی جو یہ دے رہے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے. بریلوی میں اور دیوبند میں کوئی فرق نہیں ہے. آخر آپ نے دعوت دی کون سی ہے جو کہتے ہیں کہ آپ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اگرچہ عام ریلوے کیا کہتے ہیں کہ دیوبندی وہابی ہے، عام لوگوں کو یہی تصور ہے کہ دیوبندی وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ کہتے ہیں اولیاء کو نہ پکارو، انبیاء کو نہ پکارو. لیکن تبلیغ جماعت والے کو کیوں نہیں انہیں شامل کرتے؟ پتہ ہے کیونکہ تبلیغ جماعت والے کبھی بھی نہیں عن منکر کرتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، عن منکر جو ہے دعوت سے نکال دو، اور دعوت میں برکت نہیں ہوتی. 11 جماعتیں، لاکھوں کا مجمع ہے. بریلوی کہتے ہیں اگر یہی دعوت ہے تو پھر ہماری بھی یہی دعوت ہے، ہم دونوں ایک جیسے ہیں. لاکھوں لوگوں نے آپ کی بات کو سنا، لاکھوں لوگوں میں سے ایک کو بھی توحید کی دعوت، اتباع سنت کی دعوت، شرک سے آگاہی، بدعت سے آگاہی آپ نے نہیں کی، اور لمبے لمبے باتیں، لمبے لمبے قصے، بزرگوں کے اقوال بیان کیے، لوگ آپ سے خوش ہوئے چلے گئے، ان میں سے ایک شخص بھی مر گیا، آپ اس کے ذمہ دار ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ عوام الناس میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ مزاروں پر اگر بکرا ذبح کیا جاتا ہے یا شرک ہے یا نہیں، نہیں پتا. وہ کہتے ٹھیک ہے ہم مزار پہ جاتے ہیں اور قبر والے کے لیے دعا کرتے ہیں، ان سے ان کو پکارتے نہیں، ان کو پکارنا شرک یہ جانتے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے بکرا ذبح کرنا، وہ جگہ مبارک ہے، فضیلت کی جگہ ہے، وہاں پہ فقراء زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ہم بکرا ذبح کرتے ہیں. یہ ایک ڈاکٹر کا قول ہے میرے بھائی جو آپ کو بیان کر رہا ہوں. دو ہفتے پہلے ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی، اس ایم بی بی ایس ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ لاہور میں داتا کے دربار میں جب ہم مزار پہ جاتے ہیں تو ان سے مانگتے نہیں ہیں کچھ، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، درود فاتحہ پڑھتے آ جاتے ہیں. میں نے کہا ان کے لیے دعا کرتے ہیں پھر درود فاتحہ کس نے کہا درود فاتحہ پڑھو؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پر جاتے ہوئے درود فاتحہ پڑھتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ سلام کہتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشہور دعا ہے، مشہور حدیث ہے صحیح مسلم میں. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. میں نے کہا آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے واقیم الصلاح، اچھی بات ہے، دلیل ہے نا. ہاں تو آپ پھر میت پر سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ خاموش. کوئی ہے؟ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں. میں نے کہا ہے نہیں تو جو ہمارے علماء کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کے علماء کرتے ہیں، ان سے جا کے پوچھے دلیل کیا ہے. علماء سے پوچھے آپ نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ کہیں گے واقیم الصلاح ہے، اچھی بات ہے. اب میت پر درود فاتحہ کیوں پڑھتے ہو؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ نہ تو کوئی قرآن میں ہے، نہ کوئی کسی حدیث میں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کے عمل میں ہے. تو پھر کہتے یار بات تو آپ کی اچھی ہے، لیکن وہاں پہ جا کے ہم بکرا ذبح کرتے ہیں، مصیبت دے کے بکرا کیوں ذبح کرتے؟ کہتے میں یہ دعا کرتا تھا میڈیکل کالج میں جب میں پاس ہوتا تھا، اگر میں پاس ہو جاؤں تو پھر میں بکرا ذبح کروں گا. کہاں پہ؟ دادا کے دربار پر. میں نے کہا کیوں؟ کہتے یار وہاں پہ مسکین زیادہ ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ کے محلے میں کوئی مسکین نہیں؟ آپ کے محلے میں لاہور میں جہاں پہ رہتے کوئی مسکین نہیں؟ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں. میں کہ پتہ کیوں نہیں؟ آپ مجھے بتائیں ہے کہ نہیں ہے. میں کہتے ہیں تو صحیح. میں نے پھر وہاں پہ کیوں ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ صرف مسکینوں کی وجہ نہیں ہے، وہاں پر آپ کے دل میں کوئی اور چیز چھپی ہوئی ہے جو آپ زبان سے کہنے میں ڈر رہے ہیں. آپ کے اندر یہ چھپا ہوا ہے کہ وہ جگہ مبارک ہے، اور بکرے پر اگرچہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں لیکن ہم کرتے کس کے لیے؟ داتا کے لیے کرتے ہیں. کہتے ہیں آپ کی بات درست ہے. تو میں نے کہا جب بات درست ہے تو آپ ایسا عمل کرتے کیوں ہو جس سے آپ بتاتے ہوئے شرما رہے ہوں؟ کہتے یار سیدھی سی بات ہے، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بھی شرک ہے. میں نے کہا قربانی عبادت ہے کہ نہیں؟ کہتا پتا نہیں. میں نے کہا قربانی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر، سورۃ الکوثر میں ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. چھوٹی سورت ہے، نماز میں پڑھتے ہو کہتے ہیں پھر اس مطلب کہ فصل لربک، اپنے رب کی نماز پڑھو، وانحر اور قربانی کرو. نماز اور قربانی کو برابر بیان کیا گیا کہ نہیں؟ جیسے نماز عبادت ہے ویسے قربانی بھی عبادت ہے. جب نماز رب کے لیے تو قربانی کس کے لیے ہے؟ رب کے لیے. تو پھر وہاں پہ کرنا. کہتے ہیں یار بات تو درست، مجھے پتہ نہیں تھا. دو لفظوں میں دس منٹ ہم آپس میں بیٹھے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا شکر ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو گیا، اس وہاں پر بیٹھ کر توبہ کی ہے کہ آج کے بعد میں وہاں بکرا ذبح نہیں کروں گا. لیکن جن کو دسوں سال گزر گئے ہیں ایک مرتبہ بھی لوگوں کو شرک سے آگاہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو جواب کیا دیں گے؟ یاد رکھیے بات بڑی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تبلیغ جماعت والے بھی سن لے اور ہر وہ شخص سن لے جو دعوت کا کام کرتا ہے لیکن اس دعوت میں نہیں علم کو شامل نہیں کرتا، چاہے کوئی بھی دعوت کرنے والا کیوں نہ ہو، جس کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں، صحابہ کرام کے راستے کے مطابق نہیں، اچھی طرح سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل میں آیت 25 میں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. ضرور اٹھائیں اپنے بوجھ اپنے کندھوں پر، کاملتاً پورے کے پورے، اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی بوجھ اٹھائیں جن کو ان لوگوں نے گمراہ کیا بغیر علم کے. الا ساء ما یزرون, کتنا برا بوجھ اٹھانے والے ہیں یہ لوگ. یہ لا علم بھی ہے آپ لوگوں کی, جہالت ہے کہ نہی عن منکر کو نہیں بیان کیا جاتا امر معروف کے ساتھ. اور جہالت کیسے, جہالت کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ علم سے ہوتا ہے. یضلونہم من غیر علم یا بغیر علم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح الجامع میں اور مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ثلاثة من اشد الناس عذابا یوم القیامة, تین ایسے لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن شدید ترین عذاب ملے گا. نمبر ایک, جس نے نبی کو قتل کیا یا جس کو نبی نے قتل کیا. تصور کرتے ہیں نبی کا قاتل جس کو نبی نے قتل, کتنا بدترین بندہ ہوگا وہ. نمبر دو, الذین یضلون الناس بالغیر علم. اور نمبر تین, المصورون, تصویر بنانے والے. نمبر دو کون سے تھے؟ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے. آج تبلی جماعت والے کیا فرماتے ہیں, بھئی گھر سے نکلو بس آپ سب سیکھ لیں گے, آپ کو علم بھی آ جائے گا. تعجب کی بات ہے میرے بھائی, کوئی عقل کی بات کرے. جاہل گھر سے نکلتا ہے جاہلوں کی طرف جاتا ہے, علم کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کیا جاہل آپ کو علم دیں گے؟ کیا روڈ پہ گشت کرتے ہوئے آپ کو علم ملے گا؟ صحابہ کرام تو علم حاصل کرتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور صحابہ کرام سے تابعین علم حاصل کرتے تھے ان کے پاؤں کے قریب بیٹھ کے, مجالس علم میں بیٹھ کے. اور آپ لوگ علم کو ایسا مذاق اڑاتے ہو علم کا کہ فضائل حج میں فرماتے کہ مولوی زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ محدث عبد الرزاق کا درس حدیث ہو رہا ہے اور لوگوں کا مجمع ہے حدیث کا درس سن رہے ہیں, اور ایک جوان ہے جو ایک کونے میں بیٹھا ہے اپنا سر دونوں گھٹوں میں دبائے ہوئے مراقبہ کر رہا ہے. تو خضر علیہ السلام جاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں اس جوان سے, بھی آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے؟ لوگ تو عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں حدیث کا, آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں. وہ جوان سر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے وہ لوگ عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں اور میں رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. تو غوث کو تعجب ہوا اور خضر علیہ السلام کو تعجب ہوا اور فرمایا اچھا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو اس جوان نے کہا اگر میری فراست صحیح ثابت ہو تو آپ الخضر علیہ السلام ہیں. تب الخضر علیہ السلام کو معلوم ہوا بعض ایسے اولیاء ہیں جن کو وہ بھی نہیں پہچانتے. آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں عبد الرزاق صنعانی کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کا استاد ہے, امام احمد بن حنبل علی بن مدینی کا استاد ہے, اور علی بن مدینی امام بخاری کا استاد ہے. سند دیکھیں ذرا, اور عبد الرزاق الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں, مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے, درس دے رہے ہیں حدیث کا. وہاں پہ نہ علم حاصل کریں, آپ تو رزاق سے علم حاصل کرنے والے ہیں. کیا وحی نازل ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں؟ برحال یاد رکھیں, ثلاثة من اشد الناس عذابا یوم القیامة, قیامت کے دن ایک صف میں کھڑے ہوں گے, شدید ترین عذاب ملے گا تین لوگوں کو. نبی کا قاتل جس کو نبی نے قتل کیا ایک جگہ پہ, اس کے ساتھ کھڑا ہوگا میدان محشر میں. من اضل الناس بغیر علم, جس لوگوں کو گمراہ کیا بغیر علم کے. دعوت کا کام کرنا ہے تو علم کی بنیاد پہ کرو ورنہ نہ کرو. یاد رکھے کسی شخص نے بھی گمراہی کا راستہ اختیار کیا آپ کی دعوت کی وجہ سے تو اس کے ذمہ دار تم ہو. قیامت کے دن تمہارا کیا حشر ہوگا اچھی طرح سن لو. والمصورون, تصویر بنانے والے. المصورون, تصویر بنانے والے, یہ تیسرے ہیں. کتنی ہو گئے؟ دسواں. نمبر دس, صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں, ان سے غلطی بھی ہوتی ہے, اور صحابہ کرام کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہو سکتا. جب صحابہ معصوم ہیں تو اور کوئی معصوم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نمبر گیارہ, رافضہ شیعوں کا رد اور بعض صوفیوں کا رد اور اندھی تقلید کرنے والوں کا رد جو اپنے اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وقال احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عجبت لقوم، ذرا غور ذرا کریں، ذرا غور سے سنیں، ذرا عجبت لقوم، مجھے تعجب ہوا ایسے لوگوں پر، ایسی قوم پر، عرف الاسناد، حدیث کی سند کو جان لیا، وصحته، اور صحیح بھی جاننے کی سند صحیح ہے، یذهبون الى رأی سفیان، اور اس حدیث کو چھوڑ کے سفیان ثوری کی رائے کو لے لیتے ہیں، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر. واللہ تعالی یقول، اللہ تعالی فرماتے ہیں فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب الیم، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو مخالفت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی، کہ ان کو کوئی فتنہ درپیش آ جائے یا ان کو کوئی دردناک عذاب پہنچے. پھر آگے فرماتے ہیں اتدری ما الفتنہ، کیا تم جانتے ہو فتنہ کا مطلب کیا ہے اس آیت میں؟ الفتنہ تو الشرک، فتنہ کا مطلب شرک ہے. لعلہ اذا رد بعض قولہ، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فرمان کو چھوڑ دے، یقع فی قلبہ، کہ اس کے دل میں بعض ایسی چیز آ جائے، شیء من الزیغ فیہلک، کہ اس کے دل میں کوئی ٹیڑھا پن پیدا ہو جائے اور پھر وہ ہلاک ہو جائے. یہ ٹیڑھا پن کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا. کہ پیارے پیغمبر حضرت کے فرمان کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ عظیم عالم ہیں، ہمارے سلف میں سے ہیں، ان کے راستے کو اپناؤ. کیا فرماتے ہیں؟ مجھے تعجب ہوتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں ایسے لوگوں پر جن کے سامنے پیارے پیغمبر حسن کا فرمان بیان کیا جاتا ہے، سند کو بھی جانتے ہیں، اس کی صحت کو بھی جانتے کہ یہ صحیح ہے، صحیح سند ہے، یہ بھی جان لیا، اس کے باوجود بھی کتنی، امام سفیان ثوری کا تو یہ قول ہے، ان کی تو یہ رائے ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں. پھر آیت سورت نور آیت نمبر 63 کی آیت تلاوت کی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ایسے لوگ کیسے؟ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں اور کسی اور کو رائے کو لے لیتے ہیں، کہ ان کو انکر فتنہ پہنچنے والا ہے، امتحان. امتحان کیا ہے؟ عذاب کی شکل میں. کون سا امتحان ہے؟ کیونکہ دل میں ایسے کوئی کجا پیدا ہو جائے گی یا ایسے کوئی زیغ ہو جائے گا کہ وہ حق کو سمجھ نہیں سکیں گے اور شرک کے دلدل میں غرق ہو جائیں گے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اس عظیم اثر میں جو اہم پیغام ہے، نمبر 1، سنت کو ترک کرنا اس کے صحت کے جاننے کے بعد حرام ہے اور ہلاکت کا باعث ہے. نمبر 2، امر میں بنیادی طور پر وجوب ہی لازم آتا ہے، الا کہ کوئی دوسرا قرینہ اس میں موجود ہو جس سے وہ وجوب سے ہٹ کر استحباب کی طرف چلا جائے. جی، بنیادی طور پر نصوص میں جب امر آتا ہے، حکم آتا ہے، واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ افعال ہے، افعال امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، تو بنیادی طور پر یہ وجوب کے لیے، فرضیت کے لیے، یہ تم پر فرض ہے. الا کہ کوئی قرینہ، کوئی دوسرا لفظ آ جائے جسے یہ ثابت ہو کہ یہ حکم اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ یہ فرض یا واجب ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ آپ کے لیے بہتر مستحب ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے شریعت سے منہ موڑنا ہلاکت کی سب سے بڑی بنیاد ہے. اور منہ موڑنا زبان سے نہیں کہا جاتا، عملاً کیا جاتا ہے، کہ حدیث کو بیان کیا جائے اور کوئی شخص کہے نہیں جی یہ حدیث بھی ٹھیک ہے لیکن میرے امام کا قول بھی ٹھیک ہے. نمبر 4، اذا صح الحديث فهو مذهبي، یہ امام صاحب کا قول، امام ابو حنیفہ، امام شافعی سے ثابت ہے. اور جن لوگوں نے، جو لوگ اپنے واقعی امام قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر اس قول کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس قول پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ نہیں. نمبر 5، سارے کے سارے امام، جتنے بھی 4 امام یا ان کے علاوہ، امام سفیان ثوری کیوں نہ جن کی ذکر ہوا ہے، سارے کے سارے لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں, کیونکہ وہ معصوم نہیں, کہیں پہ غلطی ہو جاتی ہے, اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے, تو جو غلطی ان سے ہوئی کیونکہ وہ عالم مجتہد ہیں, وہ دو یا ایک اجر کے بیچ میں ایک یا دو اجر لے چکے ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں, تو وہ معذور ہیں. لیکن کہ بعد میں آنے والے جو حدیث کی سند کو بھی جانتے ہیں, صحت کو بھی جانتے ہیں, پھر کسی عالم کے قول کی وجہ سے امام قول کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ لوگ ہلاک ہوتے ہیں. نمبر 6, حدیث کا صحیح ثابت ہونا حجت ہے, یاد رکھیں, اور اس کو حدیث کا صحیح ثابت ہونا حجت ہے اور اس کو اپنانا فرض ہے. نمبر 7, اندھی تقلید کی مذمت. نمبر 8, اس چیز کی تحقیق اور ثبوت ملتا ہے اس اثر سے کہ سلف کا مذہب قرآن اور سنت ہی تھا, قرآن اور صحیح حدیث, سنت نہیں, قرآن اور صحیح حدیث ہی تھا, اور قرآن اور صحیح حدیث کو اپنانا ان کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل تھا. کون سا اصل تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں؟ دلیل اور استدلال, جو 8 اصل کل میں نے بیان کیا تھا. نمبر 9, منکرین حدیث کا رد, جو حدیث کا انکار کرتے ہیں, چاہے وہ مکمل انکار کریں چاہے وہ بعض حدیث کا انکار کریں, پرویزیوں کا اور منکرین حدیث سب کا رد. نمبر 10, اہل کلام اور منطق کا رد, جو کہتے ہیں اہل کلام کلام کو منطق کو آگے کرتے ہیں اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں, کہ ہماری رائے ہماری عقل یہ نہیں مانتی, کہ اس لیے حدیث کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. جب صحیح سند ثابت ہو جائے تو پھر عقل کو بھی جھکا دے, سر کو بھی جھکا دے اور منطق کو بھی جھکا دے. نمبر 11, بعض صوفیوں کا رد, جو ذوق اور کشف کو مقدم کرتے ہیں صحیح حدیث پر. نمبر 12, رافضیوں کا رد, جو حدیث کو سرے سے نہیں اپناتے. نمبر 13, سب سے بڑا عذاب اس صورت میں نازل ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ بعض لوگ گمراہی پہ زندگی گزاریں اور ان کو توبہ کی توفیق نہ ہو, یہ سب سے بڑا عذاب ہے. نمبر 14, جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو نہ اپنایا اور چھوڑ دیا, وہ شخص گمراہ ہو, دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور وہ شخص بھی ہلاک ہو, دوسروں کو بھی ہلاک کیا. نمبر 15, علم حدیث کی اہمیت کو جاننا. نمبر 16, علماء حدیث اور محدثین کی فضیلت پوری امت میں. نمبر 17, اسلام کا نام ہی سنت ہے اور سنت کا نام ہی اسلام ہے. الاسلام هو السنة والسنة هي الاسلام. جاندہ کس کا قول ہے؟ بارک اللہ فیک, یہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. کتنا پیارا قول ہے, اور اس پر انشاءاللہ میں ایک مکمل درس دوں گا انشاءاللہ. اور اگر جو عقیدے کا اصل ہے, نام اصل کے بعد وعد و وعید کی نصوص کے متعلق جو اصل ہے, 10 اصل جو ہے بدعت اور اہل بدعت کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے, اس پہ میں بات کا آغاز کروں گا سنت سے. جب سنت جانیں گے پھر بدعت جان سکتے ہیں, پھر بدعت کو جان سکتے ہیں. تو سنت کیا ہے میں ثابت کروں گا انشاءاللہ دلائل کے ساتھ کہ اسلام سنت کا نام ہے اور سنت اسلام کا نام ہے. بغیر سنت کے اسلام کا قیام ہو نہیں سکتا اور بغیر اسلام کے سنت کا قیام نہیں ہو سکتا. امام بربہاری کا قول ہے, یہ شرح السنہ میں ان کا مشہور تصنیف ہے. جزاک اللہ خیر, بھائی فرماتے ہیں کہ اردو میں شرح السنہ امام بربہاری کی کتاب آ چکی ہے, اردو ترجمہ کے ساتھ آ چکی ہے. جزاک اللہ خیر, 800 صفحے ہیں ماشاء اللہ, 800 صفحوں میں ماشاء اللہ تبارک اللہ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, وعن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ, سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا, انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, یقرأ هذه الآية, اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. انہوں نے یعنی عیسائیوں نے اپنے علماء اور بزرگوں اور مسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب بنا لیا, حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کس کی عبادت نہ کریں. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان شریکوں سے، وہ ان شریکوں سے پاک ہے جن کو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. فقلت، اب تعجب ہوا، ایک قصہ ہے، سیدنا علی عدی بن حاتم الطائی مشہور صحابی ہیں، عیسائی تھے اسلام سے پہلے، نصرانی تھے. والد کون ہے جانتے ہیں؟ حاتم. کون سے؟ حاتم الطائی، مشہور شخصیت ہے، حاتم الطائی کے بیٹے صحابی ہیں. خود تو ان کا خاتمہ کفر پہ ہوا، لیکن ان کی ایک اچھی خصلت تھی جاہلیت میں، کیا تھی؟ سخی تھے، بارک اللہ فیک، مہمان نواز تھے، سخی تھے. اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو توفیق دی، اپنے قوم کے سردار تھے، عیسائی تھے، اگرچہ عربی بہت کم عیسائی ہوتے تھے، ان میں سے ایک سیدنا عدی بن حاتم الطائبی تھے، سیدنا عدی بن حاتم. جب اسلام قبول کیا تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت نازل ہوئی سنا تو تعجب ہوا. دیکھ، مخالفت نہیں کی، ادب دیکھیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یوں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے، آگے فرماتے ہیں، فقلت له، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لسنا نعبدهم، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے. قال، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس یحرمون ما احل اللہ، کیا تمہارے احبار اور رہبان، تمہارے علماء، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا اس کو حرام نہیں کر دیتے؟ فتحرمون، پھر تم بھی اس کو حرام کر دیتے. ویحلون ما حرم اللہ فتحلونہ، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تمہارے علماء اسے حلال کر دیتے اور تم بھی اسے حلال کر دیتے ہیں. فقلت بلا، تو عرض کرتے ہیں، جی ہاں یا رسول اللہ، یہی ہوتا تھا. قال، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتلک عبادتہم، یہی ان کی عبادت ہے. اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے حسن فرمایا ہے، حدیث نمبر 3095 میں.
بہت اہم،
ہاں میں بھی جواب دیتا ہوں. اچھا، اس حدیث میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، احبار اور رہبان کی گمراہی کا ثبوت. نمبر دو، یہود و نصارہ کا شرک کا بیان، شرک و طاعت ہے، یاد رکھیں. نمبر تین، رسولوں کا دین ایک ہے اور وہ توحید ہے، جتنے بھی رسول آئے ہیں. نمبر چار، کسی مخلوق کی فرما بردار اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں اس کی عبادت کے برابر ہے. نمبر پانچ، اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو علماء کی طرف جا کے اس کو سمجھنا ضروری ہے. نمبر چھ، صحابہ کرام شدید حریص تھے علم حاصل کرنے پر، دیکھیں علم کی اہمیت دیکھیں. نمبر سات، اندھی تقلید کی مذمت. نمبر آٹھ، علماء سے کوئی مسئلہ دریافت کرتے وقت ادب بہت ضروری ہے، دیکھیں کسی کتنے ادب کے ساتھ سوال کیا ہے. نمبر نو، صدر عدی بن حاتم الطائی کی فضیلت. نمبر دس، علماء کی غلطی ہلاک کر دیتی ہے، یاد رکھیں. اور یہود و نصارہ کو کس نے گمراہ کیا؟ ان کے علماء نے گمراہ کیا اور جان بوجھ کے کیا. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ہماری امت میں بہت سارے ایسے لوگ جن کو پتہ نہیں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، تو کیا ان کی بخشش نہیں؟ سیدنا بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، اسے سب انڈیا پاکستان میں عام طور پہ یا دیگر مسلم ممالک میں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں کہ شرک ہوتا کیا ہے، اس کی تفصیل جانتے نہیں ہیں، اور ان باطل عقائد پہ مر رہے ہیں، قبر پرستی کے عقائد پہ مر رہے ہیں، کیا وہ معذور نہیں ہے کیونکہ بخشش نہیں ہوگی؟ بڑے پیارا جواب دیتے، فرماتے ہیں، یہود و نصارہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو علماء ہیں، سائل نے کہا کہ جو علماء، وہی ان کو یہی، ان کے علماء یہی ان کو نصیحت کرتے ہیں اور یہی ان کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ شرک ہے ہی نہیں، یہ بدعت ہے ہی نہیں، تو ان کا کیا قصور ہے؟ سیدنا ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو کس نے گمراہ کیا؟ ان کے علماء نے گمراہ کیا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیا کیونکہ بخشش ہے نہیں ہے، اس لیے ان کو کہ بخشش بھی نہیں ہے جو لوگ علم خود حاصل نہیں کرنا چاہتے اور صرف اپنے علماء کے قول کو لے لیتے ہیں بغیر تفسیر جاننے کے. یعنی موبائل فون کو آپ باریک بھی نہیں جانتے ہیں، آپ نیٹ کو بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں، آپ دنیا کے ہر ایر غیر کام کو جانتے ہیں، چاہے وہ جس چاہے اس کو وہ یوز لیس کیوں نہ ہو، پرائس لیس کیوں نہ ہو، آپ پھر بھی اس کے باریک بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن توحید و شرک نہیں جانتے، ہوتا کیا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، یہ اسے جاننے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر گیارہ، من صور الشرک طاعت العلماء فی معصیت الخالق. شرک کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ علماء کی فرمانداری کرے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. نمبر بارہ، انبیاء علیہ السلام کی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کی سوا نہیں کی جاتی، انبیاء علیہ السلام کی عبادت بھی نہیں کی جاتی، یعنی انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی کوئی عبادت صرف نہیں کی جاتی، چاہے دعا ہو، پکار ہو، مدد ہو، نظر و نیاز ہو، کوئی بھی. نمبر تیرہ، من دون اللہ کے لفظ کو جاننا کہ ان میں انبیاء بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں. نمبر چودہ، شرک خطرہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ میں. نمبر پندرہ، تحلیل اور تحریم کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور جس نے کسی حرام چیز کو حلال کر دیا اور حلال چیز کو حرام کر دیا تو اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا. نمبر سولہ، دوسروں کو غلطیوں سے عبرت حاصل کرنا فضیلت ہے. یہ قصہ کیوں بیان کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ جو غلطی یہود و نصارہ نے کی ہیں وہ غلطیاں میری امت میں کوئی لوگ نہ کرے. ان لوگوں نے اپنے علماء کو معبود بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، رب بنا لیا، تم لوگ یہ غلطی نہ کرنا. نمبر سترہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تعلیم، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین معلم ہے. نمبر اٹھارہ، ادب الحوار کو جاننا. اگر آپ کسی کے ساتھ بحث کرنا چاہتے ہیں تو بحث کے ادب کو جاننا ضروری ہے، اس سے پہلے کہ میں بحث کروں اس کے آداب کیا ہیں وہ جاننا ضروری ہے. مخالف کے ساتھ جب بحث کرنا چاہتے ہیں تو ادب کے دائرے کے اندر آپ اختلاف کا آپ کا حق ہے، بھائی اختلاف کرو لوگوں کا حق ہے، میرے ساتھ بھی آپ اختلاف کریں کوئی حرج نہیں، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کے اور علمی گفتگو کے ساتھ. نمبر انیس، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کی حکمت میں سے ایک حکمت یہ ہے، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. کہ حکمت دعوت کا ایک بنیادی حصہ ہے. نمبر بیس، طلب علم کی اہمیت، علم نور ہے. نمبر اکیس، کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے، کہ ایک مسلمان کے اندر شرک پیدا ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے اس کو جانتا بھی نہ ہو. واللہ اعلم.
کیا سوال ہے؟ درس کرنے
کے لیے یہ سوال ہے لیکن درس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کہ درس سے کے متعلق کسی کا سوال ہے. جی، کیا چیز؟ علماء، جی مثالیں. آج لوگ کہتے ہیں قبر پرستی جو ہے وہ توحید ہے، شرک نہیں ہے. اور کون کہتا ہے؟ یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو پگڑی باندھ کے بیٹھے ہیں مزاروں پہ، گدے نشین بیٹھے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ تو کہتے ہیں من دون اللہ میں انبیاء شامل نہیں. میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں کہ من دون اللہ میں انبیاء اولیاء شامل نہیں ہیں. تو یہ وہ لوگ نہیں جو حرام کو حلال اور حرام کو حرام کر دیتے ہیں. سب سے بڑا حلال کیا ہے اور سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ سب سے بڑا واجب کیا ہے؟ بہت آسان کر دوں، سب سے بڑا واجب کیا ہے اور سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ بارک اللہ. سب سے بڑا واجب توحید ہے اور سب سے بڑا حرام شرک ہے. جی وہ تو واضح الفاظ میں، کوئی شک نہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کسی مدرسے میں شام کے وقت تفسیر پڑھنے کے لیے جاتی تھی، تقریباً ایک ماہ کے بعد ان کو عجیب و غریب اور گندے قسم کے وسوسے شروع ہو گئے اور ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے شوہر نے کسی عالم سے علاج کروایا. معلوم ہوا کہ وہ جہاں سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں اس مدرسے میں جن کا اثر ہوا ہے. لہٰذا ان کے شوہر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو ہرگز سکول نہیں بھیجیں گے اور جو ٹیچر ان کو پڑھاتی تھی اس کے گھر جا کر پڑھیں گے کیونکہ ان کو دین کا علم سیکھنا ہے. تو کیا وہ اس طرح کر سکتی ہیں؟ اور اگر وہ ٹیچر انکار کر رہی ہے پڑھانے کے لیے تو ان کے شوہر کا کہنا ہے کہ ٹیچر علم رکھنے کے باوجود وہ ہماری مجبوری کے باوجود گھر میں تعلیم نہیں دیتے تو قیامت کے دن اس ٹیچر کا دامن ضرور پکڑیں گے. اس صورت میں کیا فیصلہ کیا جائے؟ ٹیچر انکار اس لیے کر رہی ہے کہ وہ جس سکول سے نکل رہے ہیں وہ خود سکول کے ٹیچر ہیں, کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے. بہرحال دیکھیں, بد نظر کا لگنا یا جن کا عصیب ہو یا جو کچھ بھی ہو, بد نظر بھی حق ہے, لگ جاتی ہے, جن کا عصیب بھی ہو سکتا ہے. لیکن قرآن مجید کے تعلیم میں, قرآن مجید کے درس میں, قرآن مجید کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتے ہیں, دوڑ جاتے ہیں, شیطان نہیں آتے. اور جس عالم نے یہ کہا آپ لوگوں کو کہ اس میں جن داخل ہوئے اور ہوا بھی فلان جگہ پہ ہے, تو اللہ اس عالم کو ہدایت دے اگر وہ عالم ہے تو, کیونکہ علم غیب جانتا ہے. علماء یہ نہیں بیان کرتے کہ آپ کو اگر تکلیف ہے تو جادو ہے, کس نے کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, یہ کون سی بات ہے. یا بد نظر لگے تو فلان شخص کی لگی ہے, یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں. علماء ایسے نہیں کرتے. علماء قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اس مریض پہ پڑھتے ہیں, اگر اس میں کوئی چینجز نظر آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی اس میں بد نظر ہے یا کوئی آسیب یا جادو کا اثر لگ رہا ہے, اور پھر آیتیں پڑھتے ہیں جادو کے الگ سے, بد نظر کے الگ سے, آسیب کے الگ سے, پھر متعین کر سکتے ہیں کہ جادو یا آسیب یا بد نظر ہے. لیکن یہ کبھی نہیں بتا سکتے کہ کس نے کیا اور کہاں پہ ہوا ہے, اس لیے بات تو غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ٹیچر قرآن مجید کی تعلیم دیتی ہے تو اللہ اس کو جزائے خیر دے, اس کو تعلیم اچھی دینی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے. اور قرآن کی تعلیم اور تفسیر میں توحید اور شرک سورت بدعت کو ضرور بیان کرنا چاہیے, اس پر تو پکڑ ہوگی قیامت کے دن. اگر وہ ٹیچر کسی مجبوری کی وجہ سے پڑھا نہیں سکتی بچوں کو تو وہ معذور ہے, اس کو اپنا گھر بھی ہے, اپنا خاوند بھی. اگر خاوند منع کرتا ہے تو اسکول میں جا کے نہ پڑھائے, اس پر سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن. اور اس کے خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ سختی نہ کرے اور اس کو اجازت دے کہ وہ مدرسے میں جا کے بچوں کو پڑھائے. جو والدین ڈرتے ہیں بچوں کو مدارس میں بھیجنے سے, وہ بھی سن لیں, ان کا یہ عمل بالکل درست نہیں ہے. آپ بچوں کو مدرسے کی طرف نہیں بھیجتے یہ ڈرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی تکلیف پہنچی, تو اپنے گھر میں کیا ان کو جن نہیں پکڑ سکتے؟ اپنے گھر میں بد نظر نہیں ان لگ سکتی؟ روڈ پہ چلتے ہوئے بد نظر نہیں لگ سکتی؟ تو اپنے بچوں کو کس کی چیز سے بچاؤ گے؟ اگر آپ نے اپنے بچوں کو بد نظر سے بچانا ہے تو رقیہ شرعیہ پڑھ کر بھیجو, اذکار و صباح المساء خود بھی پڑھو, بچوں پر بھی دم کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن حسین کو جب ملتے, جب وہ تیار ہوتے اور آپ وسلم کی طرف آتے, کیا پڑھتے؟ اعوذ بکلمات اللہ التام من کل شیطان المحام ومن کل عین اللام. یہ پڑھ کے بچوں پر پھونکو. اب صحیح طریقہ اپنانا نہیں چاہتے اور غلط طریقہ اپنانا چاہتے ہیں تو یہ بات بالکل درست نہیں. واللہ اعلم. کیا ہے؟ کوئی بچہ اگر کوئی بچہ علم دین جی
پیرنٹس ولنگ ہیں کہ پہلے دنیاوی تعلیم حاصل کرے, بعد میں اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
بھائی کا یہ سوال ہے کہ ایک بچہ ہے وہ علم دین سیکھنا چاہتا ہے لیکن اس کے والدین سے مجبور کرتے پہلے دنیاوی علم حاصل کرو بعد میں دین علم حاصل کر دو, وہ کیا کرے؟ وہ بچہ اپنے والدین کی فرمانبرداری کرے اور والدین کو نصیحت کرے. اگر وہ کیونکہ سائل کے سوال سے پتہ چلتا ہے بچہ سمجھدار ہے, یہ بات 5 سال بچہ نہیں کر سکتا نہ 7 سال کا بچہ کر سکتا ہے, یہ سمجھدار بچہ ہے جو سمجھتا ہے کہ دین کے علم کی فضیلت ہے. اگر یہ بچہ سمجھتا ہے کہ دین کے علم کی فضیلت ہے, والدین کو نصیحت کرے اور ان کو کہے کہ میرے والد میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں مجھے اب شریعت کا علم بھی ساتھ ساتھ حاصل کرنے دیں, میں دنیاوی تعلیم میں بھی انشاءاللہ سب سے آگے ہوں گا. میرا نہیں خیال کہ آپ کا والد آپ کو منع کرے گا. آپ کے والدین یوں ڈرتے ہیں کہ آپ شریعت کا علم حاصل کریں گے لیکن دنیاوی علم آپ پیچھے رہیں گے, پھر آپ کچھ کر نہیں سکیں گے. اور یہ غلط فہمی ہے والدین کی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے, اسے ڈاکٹر انجینئر نہیں بنا دیتا, یاد رکھے, نہ کوئی دنیاوی تعلیم اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے. اور آج ہر وہ شخص خوشخبری سن لے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور جو دین کو سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی خیر رکھی ہے اور آخرت میں بھی خیر رکھی ہے. اور وہ والدین بھی سن لیں جن کے بچے دینی علم حاصل کرتے ہیں، شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں. سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق شرط یہ ہے کسی ایر غیرت و غیرت سے علم حاصل نہ کرے. علم حاصل کرنا ہے تو علماء سے جو علم سلف صالحین کے عقیدہ اور منہج آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اگر آپ کے بچے وہ علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو بشارت مجھ سے سن لیں آج، میں قسم سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے. یہ بچے آپ کے لیے قیامت کے دن جہنم سے نجات کا سبب بنیں گے. یہ بچے آپ کے لیے مرنے کے بعد اور صالح بنیں گے، ثابت ہوں گے اور آپ کے دعا کریں گے، اور یہ ان کی دعا آپ کو قبر میں بھی فائدہ ہوگا، ان کی دعا سے اور قیامت کے دن بھی ان کی دعا سے فائدہ ہوگا. واللہ اعلم. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.